الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جس موضوع پر بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے جی کو پاک کرے اور اپنے من میں جو کھوٹ ہے جو خرابی ہے اور جو غلط باتیں ہیں کس طرح ان کو صاف کرے. اصل مربی اور اصل میں تربیت کرنے والا اور اصل میں پاک کرنے والا وہ اللہ ہی ہے, اور اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو کوئی آدمی بھی نہ پاک ہو سکتا ہے نہ صاف رہ سکتا ہے. اللہ کا فضل اور اللہ ہی کی رحمت اس کی تربیت کرتی ہے. اور اللہ تعالی کی تربیت کے طریقے بڑے عجیب ہیں, اور انسان اللہ کی تربیت اور اللہ کیسے اپنے بندوں کو پاک رکھتا ہے اس کا حقیقی معنی میں ادراک نہیں کر سکتا. کتنی ہی چیزیں جنہیں انسان اپنے لیے بہت نقصان کی سمجھتا ہے, اللہ اگر وہ حالت طاری نہ کر دے اور اللہ اگر اس مرحلے سے نہ گزارے تو یہ انسان کچھ کا کچھ ہو جائے. اور کتنی ہی باتیں جنہیں انسان خیر سمجھتا ہے اور جلدی چاہتا ہے اور اصرار کرتا ہے, اگر اللہ لوگوں کی مشیت اور لوگوں کے چاہنے کے مطابق فیصلے کرنے لگے تو یہ زمین و آسمان سب تباہ ہو جائے. اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آسا ان تطرح شیئن, ممکن ہے لوگوں تم کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرو, تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو, ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا, اور اللہ نے بہت کثرت سے خیر کثیر اس کام میں جمع فرما دی ہو. اور کتنی ہی چیزیں ایسی جن کو انسان خیر سمجھتا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ چیز انجام میں تمہارے لیے بری ہو. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. تو انسان اپنی زندگی کے حالات پر غور کرے تو حقیقی مربی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, اور حقیقتاً اللہ ہی تربیت کرتا ہے, اللہ ہی ہے جو بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ دودھ کو کیسے اپنے منہ میں لے اور اس سے اپنی جان پرورش اس کی ہو, اور اللہ ہی ایسا ہے جو تربیت کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس ذریعے سے روح کی غذا ملتی ہے اور روح انسان کی تربیت پاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے مؤثر چیز جو لوگوں کی تربیت کرتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. بس دین کا سب سے بڑا ذریعہ اس زمانے میں یہی تھا اور یہ ایسی چیز ہے جو قیامت تک جاری رہے گی اور انسان انسانوں سے بنتے رہیں گے. یہ تربیت کا باب اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے. جو بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں, غصے کی کل بات کر رہے تھے کہ انسان غصے میں اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے, اسی طرح ایک اور بیماری جو انسان کو چمٹ جاتی ہے وہ کہنے میں دو لفظ ہیں اور وہ اتنی سی بات ہے کہ اپنی بات کی اپچ رکھنا, اپنی بات کو ہمیشہ درست سمجھنا اور اپنے متعلق یہ تصور کرنا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, میرے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ سب صحیح ہیں, میرے دوست سب سے اچھے ہیں, میرے شیخ پوری کائنات میں سب سے متقی آدمی, جس پارٹی میں میں کام کر رہا ہوں اس پارٹی میں کوئی برائی ہے ہی نہیں, اور جس محلے اور جگہ پہ میں رہ رہا ہوں کائنات میں حرمین شریفین کو چھوڑ کے باقی اس کے قریب قریب یہی جگہ ہے. بس یہ جو چیز آ جاتی ہے طبیعت میں کہ ہر چیز جس کی نسبت میرے ساتھ ہے وہ سب سے اچھی ہے, یہ باطن کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. جب آدمی علاج نہیں کرتا تو اس ایک چھوٹی سی بیماری کا جو بظاہر چھوٹی ہے آپ دیکھیے کتنا اثر پڑتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد جو کچھ کرتی ہے سب صحیح ہے اور میرے بچے جو کچھ کرتے ہیں یہ سب درست بات ہے, تو نتیجہ یہ کہ اس کے بچے ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, تو بھی یہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کیا. تو حق سے ہٹ جائے, سچائی کی راہ سے ہٹ جائے گا اور اس انسان پر کوئی چیک نہیں رہے گا. معاشرت بدل جانے سے, تہذیب بدل جانے سے جو چیکس لگتے تھے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور جس معاشرے میں کوئی چیک کسی پہ نہیں رہتا وہ انجام کار تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ آج ڈوبے, 10 برس کے بعد ڈوبے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاشرہ قائم رہے گا, اس نے بہرحال ڈوب جانا. اب اس کی مثال ایک دیکھیں, آپ کے سامنے ہے ہماری سب کی تہذیب ہندوستان کی پاکستان کی, ایک چیک رہتا تھا وہاں اب نہیں. آج سے 50 برس پہلے, حتیٰ کہ 30 برس پہلے تک بھی وہ چیک یہ رہتا تھا کہ صاحب شام کو گھر آئے, آفس سے آئے تو راستے میں کوئی دوست مل گئے اور یہ کہتے تھے کہ آج آپ کے صاحبزادے ایسے بن سمر کے جا رہے تھے, خیریت تو ہے. یہ ایک چیک تھا, والد کو پتا چل جاتا تھا کہ اچھا یہ بات ہوئی. شام کو اٹھے, پنواڑی کی دکان پہ گئے پان لینے, وہاں سے رپورٹ ملتی تھی کہ آج آپ کے گھر زیادہ خواتین آ رہی تھی, میلاد تھی کیا چیز تھی. وہ بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں آج یہ تقریب تھی. ایک چیک لگ گیا نا, وہ اسے پوچھے گا, وہ اسے بتائے گا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ آج صاحبزادی جا رہی تھی اور آج کیا ہو گیا, آج یہ ہو گیا, تو گھر پہنچنے سے پہلے والد کو ساری چیزوں کا پتا چل جاتا تھا کہ گھر میں آج کیا ہوتا رہا ہے. یہ قدرتی طور پر ایک چیک ہمارے معاشرے میں لگا ہوا تھا. قدرتی طور پر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی تعلیم ایسی ہی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتے تھے گناہ کے کام, اتنی جلدی ایسے نہیں بن سکتے تھے. وہ باقاعدہ کپڑے جو پہننے ہیں, کسی چیز میں لے جا کے کسی دوست کے گھر جا کے پہننے ہیں, اپنے گلی اور محلے میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. وجہ یہ کہ رپورٹ پہنچ جائے گی, یہ چیک لگ گیا تھا نا. اور پھر آزادی ایسی آئی کہ ایسی آزادی کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں اور بالکل کوئی چیک نہ رہے کسی انسان پہ. اس نے تہذیب کو برباد کیا اور اس کی وجہ سے گناہ پھیلے. اور گناہ اور ثواب کی بات یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آؤٹ آف فیشن ہو جائے. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جی کی, اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا. اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی چیک ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کوئی دیر سے آئے تو گھر میں کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی دیر تک کیوں رہے, باہر ایسے کیوں رہے. اور خواتین کا معاملہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس تہذیب میں یہ چیزیں باقی ہیں. تو جو چیز چیک کی تھی اگر یہ نہ رہے اور اسے اٹھا دیں تو آپ سوچئے یہ معاشرہ اس کے بغیر ہی چل رہا ہے. اسی طرح انسان کے اپنے جی پہ کوئی پابندی نہ لگی ہوئی ہو اور وہ ہر چیز جس کی نسبت اپنے ساتھ ہے وہ کہے بس یہ آخری حد ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے, تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا لڑائی کی صورت میں سامنے آتا ہے, نتیجہ اس کا آپس کے تفرقے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اور یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ گھروں میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی شدید خطرناک چیز ہے کہ صحیح بخاری میں ایک جگہ بات آئی ہے. وہ حدیث آپ نے رمضان میں کئی جگہ سنی ہوگی اور سنیں گے بھی آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا اور پھر اٹھا لیا گیا. اور پوری حدیث اگر آپ سنیں تو اس میں آپ نے یہ کئی بار حدیث سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا دو آدمی مسجد نبوی میں آپس میں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے اور یہ علم مجھے دیا گیا اور پھر اٹھا لیا گیا. اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمی صرف آپس میں پیسے کے مسئلے پہ اونچی باتیں کر رہے ہیں, اور ہیں بھی دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور مسجد نبوی جیسی جگہ پہ اللہ نے وہ برکت اٹھا لی جو پوری امت کو اللہ نے دینی تھی, لیلۃ القدر کا علم واپس لے لیا تھا. یہ ہے چیز کہ جو لوگ اپنے گھروں میں لڑتے ہیں اور جب گھروں میں فساد ہوتے ہیں برکتیں اس طرح اٹھ جاتی. اب بظاہر کچھ نہیں محسوس ہوتا, لڑ لیا, غصہ اتر گیا, لیکن اسے نہیں پتا کہ کتنی برکتیں اس گھر سے واپس چلی گئیں, کتنی چیزیں تھیں جو اللہ نے اسی گھر میں بھیجنی تھی اور اب وہ چیزیں نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خام خاکی لڑائی شروع کر دی ہے. اور لڑائی کی اصل یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے, جو میری بات ہے وہ زیادہ درست ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حق بات ایک مرتبہ مناسب طریقے پہ کہہ دیجئے. کوئی آدمی اگر نہیں مانتا وہ جانے اس کا پروردگار جانے, بس زیادہ اصرار, لڑائی اور جھگڑا کوئی कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक बार एक बात कह दो, कोई मानता है मान ले अच्छी बात है, नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें नेकी की नफल के दर्जे की हैं उसमें तो खुद भी ऐसा ही तर्ज अमल रखा है। किसको नहीं मालूम कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीर मोमिनीन कितने बड़े मुकाम के आदमी थे और अल्लाह ने क्या रुतबा उन्हें दिया था, बड़ी शान थी उनकी और वो अपने जमाने खिलाफत में अपने दौर में सबसे बड़े आदमी थे। उनकी टक्कर का कोई और सहाबी रजी अल्लाह अन्हु नहीं था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए और रात का वक्त था और आपने फरमाया कि तुम और फातिमा तहज्जुद पढ़ लो। तो अली रज़ी अल्लाह फरमाते थे कि मैंने बड़ी अदब से ये बात अर्ज की कि अल्लाह के रसूल नींद शदीद आ रही है और अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो हम जरूर पढ़ लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए और कुरान पाक की आयत पढ़ी कि इंसान झगड़ालू वाकई हुआ है, यानी इंसान झगड़ा करता है। इस आयत करीमा को पढ़ा और कोई इसरार नहीं किया, एक अच्छी बात है बता दी, कोई अमल करता है तो अच्छा करता है, नहीं अगर करता तो ये बात नहीं है कि हमारी बात नहीं मानी लिहाजा ऐसे झगड़ा हो जाए और ऐसे हो जाए, बिल्कुल नहीं। और यही रवैया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का रहा है कि अपनी जात के लिए घरों में मोहल्ले में कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, हक और बातिल की ऐसी चीज आ जाए कि वाज़े तौर पर कुफ्र और इस्लाम का मसला बन जाए तो वो एक अलग बात है, या इज्तिहाद का मसला हो तो अलग बात है, वरना ज़ाती जिंदगी मना किया है कि झगड़े मत करो, अदब एहतराम ये चीजें ये निज़ाम कायम रहना चाहिए। अगर घरों से ये निज़ाम उठ जाएगा तो हर एक का नफ्स उस पर हुक्मरानी करने लगेगा, नतीजा ये कि अल्लाह की तरफ से जो बरकतें नाजिल होनी थी वो बरकतें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियां आप देखें और उनके घरों के हालात आप देखें, उनकी निजी जिंदगियां देखें, बड़ी पुरसकून और अमन के साथ गुजरती रहीं, शिकायत पैदा होने नहीं दी उन्होंने। और अगर कभी किसी को ऐसी बात हो गई है फौरन जाके मुआफी मांगी, फौरन जाके उसकी तलाफी की, ये एहसास रहा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। और जब छोटे बड़े बनने लगते हैं बगैर इसके कि अल्लाह उन्हें बनाए, नतीजा ये कि वो मुआशरे में फसाद बर्पा कर देते हैं। एक शोहरत वो है जो अल्लाह खुद देता है, एक शोहरत वो है जो अल्लाह आला की खुद मशीयत होती है। दो चीजों में फर्क हमेशा समझना चाहिए कि एक शोहरत है खानदान में खुद बखुद होती चली जा रही है, एक शोहरत है खुद खुद लोग आते चले जा रहे हैं, सारे लोग इस शख्स की तरफ देखने लगे हैं। ये चीज जब पैदा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को खुद मंजूर ये है कि ये आदमी बड़ा बन जाए, इसकी जाती कोशिशें नहीं है, जाती काविश नहीं है। आप बड़ों की जिंदगी देखिए, आपके वालिद आपके दादा कोई और खानदान में खालू फूफा चचा मामू कोई भी शख्सियत खुद ब खुद बड़ी बनती चली जाती है। जब ऐसी शोहरत मिलने लगे तो ये अल्लाह का इनाम है और अल्लाह का ऐसा इनाम अगर हो किसी शख्स पे तो उसे दो चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये अल्लाह का इनाम जो होता है तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है, खुद अल्लाह ने इनाम दिया है, खानदान में बड़ा बना दिया, अब खुदा इसकी हिफाजत करेगा, अब खुदा ताला इसके दिल में नरमी डाल देगा, अब अल्लाह इसे ताकत देगा कि ये फैसले कर सके, अल्लाह ताला इसे ऐसे मुश्किल हालात में राह सुझा देता है कि इसको खुद समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी पे आप गौर करें, आपको पता चलेगा कि वाकई अल्लाह اللہ نے جسے بڑا بنایا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، مگر دو چیزیں اس پہ اس طرح برستی ہیں کہ ساون میں پانی ایسے نہ برسے، اور اوپر سے اگر جہاز سے کوئی چیز گرا دیں تو وہ اتنی تیزی سے زمین پہ نہ آئے جتنی دو چیزیں اس شخص پہ برستی ہیں، ایک لوگوں کا حسد اور دوسرے ظلم۔ اس آدمی سے حسد شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس آدمی سے حسد شروع ہو جاتا ہے، ایسے حسد اس سے ہونے لگتا ہے لوگوں کو کہ جیسے اس شخص نے واقعی کسی کا خون کر دیا ہو۔ اٹھتے بیٹھتے لوگ اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی نظروں میں کوئی ایسا آدمی ہو شہر میں، محلے میں، دین میں، جماعت میں، جسے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کے حسد سے۔ کبھی اس کے ساتھ حسد نہ رکھے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کی تقسیم ہے، حق تعالی شانہ نے انہیں بڑا بنا دیا ہے، مجھے ان کی بات ماننی ہے۔ کیونکہ اگر ایسی شخصیت سے حسد کرے گا تو پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ سے لڑے گا، اللہ اسے ترقی دیتا رہے گا، اور یہ بیٹھے بٹھائے اپنی نیکیاں خود ہی برباد کرتا رہے گا۔ تزکیہ نفس میں کوئی چیز آپ نہ لے کے جائیے، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایسے لوگوں سے حسد کرنا، آدمی خود اپنا گڑا کھودتا ہے، خود اپنی قبر کے لیے گڑا کھودتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نیکیاں وہ ایسے برباد ہو جاتی ہیں جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، ایسی جلا پاور ہے، کیونکہ بڑے ہو گئے، بھائی ہے، سردار، والد ہیں، دادا ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، میں اس فیملی کے اور لوگوں کے پریشر میں آ کے اس کی برائی شروع کر دی۔ نہ کرے، اللہ نے اسے جو مقام دیا ہے اللہ اسے سنبھال کے رکھے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ حسد کی وجہ سے اپنی نیکیاں اسے دیتا رہے گا۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کریں، تو انہوں نے کہا میاں ہماری زندگی کا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اس مجھ پہ ظلم کرنے والے کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اگر مجھے خیال آ جاتا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو میں سوچتا ہوں اللہ اپنے دوست کو میرے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ جو مجھ پہ ظلم ہوا ہے اس کی کیا مصلحت ہے اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، حالات کچھ اور پیدا ہو جائیں گے، اس کی طرف سے جو ظلم آ رہا ہے خدا اس کی تلافی کر دے گا، خدا اس چیز کو ہٹا دے گا، لیکن اپنے دوست کو میرے حوالے نہیں کرے گا۔ اور اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس کا اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے، تو پھر بھی میں چپ رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جس دن خدا کا عذاب اسے پکڑ لے گا اس دن میرا بھی بدلہ نکل جائے گا، مجھ پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ یہ تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ۔ تو آدمی اگر دیکھے کہ کسی کو خود بخود شہرت مل گئی ہے اور اللہ نے لوگوں کو اس کی طرف مائل کر دیا ہے، نہ اس سے حسد کرے، مگر نہ یہ در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کوئی آسان چیز نہیں۔ اور دوسری چیز جس کا سامنا اس انسان کو بہرحال کرنا ہے وہ ظلم ہے، کہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سوچتا ہے، اچھائی کا سوچتا ہے، لوگ اس کے گھر کو لوٹ لیتے ہیں، وہ سارے محلے لوگوں کے لیے امن اطمینان سارے خاندان کے لیے چھتری کی مانند ہوتا ہے اور خاندان پھر بھی اس سے خوش نہیں ہوتا، پھر بھی اس پہ ظلم ہوتا ہے. یہ دو چیزیں اس پہ ایسی آ جاتی ہیں، ایک لوگوں کا حسد اور ایک ظلم اس انسان کے ذمے لگ جاتا ہے بیچارے کے، اور اللہ اس طرح اس انسان کو ترقی دیتا ہے کہ دوسرے لوگ سوچ نہیں سکتے، تصور سے والا ہے. تو ایک یہ وہ شہرت ہے جو آدمی نے خود حاصل نہیں کی، نہ اس کے لیے تگودو کی، نہ لوگوں کی سفارش تھی، نہ کچھ تھا، خدا نے خود ہی دے دی. اور ایک شہرت ایسی ہے جس میں انسان خود کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح نام ہو جائے، کسی طرح لوگ ہمیں جاننے لگ جائیں، کسی طرح ہر آدمی خاندان کا ہماری تعریف کرے. جب ایسی شہرت ملتی ہے تو اللہ ایسے آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ خود بخود ذلت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں، اور اللہ کی ناراضگی مفت میں مول لے دیتا. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، اور یہ لکھا کہ بس مختصر سی بات لکھیے گا تاکہ اس پہ عمل ہو سکے، یہ مراد تھی. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ترمذی میں یہ آیا ہے، کہ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، اللہ خود اس سے راضی رہتا ہے، اور انجام کار آخر کار اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، انجام دے لوگ تو اس سے خوش ہوتے نہیں اور اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا. اس لیے اپنے اوپر چیک رکھے اپنے نفس پہ کہ میں کہیں اس چیز میں مبتلا تو نہیں ہو گیا کہ لوگ کسی برائی غلطی کی طرف میری توجہ دلائیں اور میں کہوں نہیں، یہ چونکہ ہماری جماعت کا معاملہ ہے اس لیے ہم تو مانیں گے ہی نہیں، ہم تو بالکل تسلیم نہیں کرتے، ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، ہمارا خاندان تو بالکل پوتر ہے، پاک ہے، ان سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی آپس کے ظلم اور جھگڑے اور یہ چیزیں، اور چھوٹے خود بخود بڑے بننے کی جو کوششیں کرتے ہیں نا، وہ ہے نقصان دہ چیز. آدمی سمٹتے رہے، آدمی مٹتے رہے، اللہ کو اگر بڑا بنانا ہوگا خاندان کا، معاشرے کا، حتیٰ کہ شہر کا اور ملک کا بڑا بنانا ہوگا اللہ نے، خدا کسی سے مشورہ نہیں لے گا، خود ہی بنا دے گا. اور اللہ اگر نہیں بنانا چاہتا تو یہ کچھ بھی کر لے گا، کچھ نہیں ہو سکتا. اور شکر کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی اس اعتبار سے شکر تو کرنا چاہیے کہ خدا نے بڑا بنا دیا، مگر کسی کو نہیں بنایا اللہ نے تو اس میں بھی شکر کرنا چاہیے کہ زندگی عافیت سے گزری، یہ بڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں. اور جن کو اللہ بڑا بنا دیتا ہے ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. بال سفید ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے. یہ سفید بالوں والے لوگ یہ بڑے کام کی چیز، یہ جو بڈھے ہیں نا بڑے کام کی چیز، ان کے ذریعے جنت بھی مل جاتی ہے اور ان کے ذریعے جہنم تک بھی آدمی پہنچ جاتا ہے. قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ گھر میں خاندان میں کوئی سفید بالوں والا ہے، کچھ نہیں کرتا. آپ خود جانتے ہیں، سوچئے آپ، اسے بیماری ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، کوئی اور بیماری ایسی ہو گئی، آج نہیں مرنا تو کل مرنا ہے، کچھ نہیں کر رہی بڑی اماں اور بڑے ابا، اور وہ چارپائی پڑی ہوئی ہے گھر گھر پہ, اور بہو ہے وہ خدمت کر رہی ہے, بیٹیاں خدمت کر رہی ہیں, بیٹے خدمت کر رہے ہیں, اور اس کو کوئی بات نہیں کرنی, کوئی دخل نہیں دینا کہ آج کیا پکنا ہے اور کیا نہیں پکنا, اور کس کی شادی اور کس کا رشتہ, کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ جب تک وہ آدمی ہے سارے بہن بھائی اکٹھے ہیں, خاندان اکٹھا, اور جس دن وہ جنازہ نکلا, شام کو نکلا تو صبح, اور صبح نکلا تو شام کو خیال آنے لگتا ہے کہ اچھا بھائی بٹوارا کرو, کس کس کے حصے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی, اور کس کا حصہ مارنا ہے اعوذ باللہ, اور کس کے حصے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ ان سفید بالوں میں برکت تھی نا, سب لوگ اکٹھے رہے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو فلسفہ اور کوئی تھیوری ہو, یہ آپ سب جانتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ اس آدمی کی برکت تھی, اس کی وجہ سے جو چیزیں نازل ہو رہی تھیں وہ چیزیں بہت زیادہ تھی, دکھائی نہیں دے رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جنازے پڑھاتے ہی تھے لوگوں کو, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اس میں خاص طور سے یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار جی جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے اجر سے ہمیں ضائع نہ کر, ہمیں محروم نہ کر, اور اللہ اس کے بعد نیکیاں, اور اللہ اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر. دونوں جملے کیسے ہیں آپ دیکھیے کہ اللہ اس کے اجر کو ضائع نہ کر, مطلب خدایا اس کی وجہ سے جو نیکیاں ہو جاتی تھیں, اس کی وجہ سے جو نیکی کے کام ہم کر لیتے تھے, اس آدمی کی وجہ سے جو نماز روزہ صدقہ خیرات کی توفیق ہو جاتی تھی بڑے لوگوں کی وجہ سے, خدایا ان نیکیوں کا سلسلہ چلتے رہنے دے, یہ نہ ہو کہ گندا گھر سے نکلا اور پھر ساری کایا پلٹ گئی. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سفید بال بڑا خیال کرتے ہیں, رشتے داروں سے مل لیا, اچھا جانوروں کو پانی پلا دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی اس گھر سے ہزار خیر کے کام ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ سفید بال ہے نا, تو دعا مانگتا ہے جنازے میں کہ خدا بندہ جو نیکی کے کام جہاں سے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے ہو رہے تھے, اللہ اس سے محروم نہ کر, اس سلسلے کو جاری رہنے دے. اور دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انہوں نے کہا اور اللہ سے یہ بھی مانگ لینا کہ خدایا اس کے بعد ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ کر. غور کیجئے جن لوگوں کے ساتھ نیکیاں وابستہ ہوتی ہیں, جب یہ لوگ دنیا سے اٹھتے ہیں تو انسان کسی نہ کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے. خود یہ تھوڑی آزمائش ہے کہ سب سے بڑا یہی بن گیا, سب گھر والوں نے کہا بھائی اب آپ ہی بڑے ہیں, والد کی رخصت ہو جانے کے بعد سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ تھوڑی بڑی آزمائش ہے کہ انسان عدل نہ کر سکے, انصاف نہ کر سکے, تو پھر اللہ کے یہاں پکڑا جائے. اس کی وجہ سے دولت کسی حد تک آ رہی تھی, بس تھوڑی آ رہی تھی, گزارا ہی ہوتا تھا. تو جس دن اٹھا دولت خوب آنے لگی, پیسہ آنے لگا, اور حلال و حرام کی تمیز اگر نہیں کرے گا تو یہ آزمائش میں پڑ گیا. اب بچے تو خوش ہیں کہ ابا کی زندگی میں تو اتنی اچھی طرح نہیں تھے, اب ہم بہت اچھے ہیں. نہیں بھائی, یہ آزمائش آ گئی, ان کی وجہ سے خدا نے صرف حلالی کا فیصلہ کیا ہوا تھا, اب ان کے بعد جانے کے آزمائش شروع ہو گئی کہ پیسہ خوب آ گیا ہے, اب تم غور کرو یہ پیسہ اچھا آ رہا ہے کہ غلط آ رہا ہے. یہ ہے چھوٹوں کا بڑا بن جانا, جب آدمی بڑا بنتا ہے تو آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اور اس طرح کی کتنی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, قرآن پاک میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ فرعون غرق ہوا, فما وقت علیہم السماء, آسمان ان پہ نہیں رویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اچھے بندے مرتے ہیں آسمان ان پہ روتا ہے. ظاہر ہے مفہوم تو یہی نکلا کہ اللہ نے فرمایا آسمان ان پہ نہیں رویا فرعون کے مرنے پہ, تو آسمان کیسے روتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا وہ بندہ جس کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے اور رزق آتا تھا اوپر سے نیچے, وہ دروازہ رو دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار اب میں بند ہو جاؤں گا, اب یہ ختم ہو گیا, نہ میرے حصے سے نیکی اوپر آئے اور نہ میرے حصے سے رزق نیچے جائے گا. یہ ہے آسمان کا رونا کہ آسمان اس پہ رو دیتا ہے کہ یہ اچھا بندہ اس کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے یہ آدمی سوچے کہ اگر میں اپنی درجے کی بات جس چیز کا تعلق مجھ سے ہے بس وہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور یہ چیزیں ہیں, یہ بات نہیں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ, اللہ کے نیک بندے, بڑی بڑی اچھی جماعتیں معاشرے میں ہوتی ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ہماری جماعت سے زیادہ وہ اچھے ہیں. آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے شیخ سے زیادہ اللہ نے انہیں تربیت کا ڈھنگ دیا ہے. ایسے موقع پہ رویہ کیا رکھنا چاہیے؟ رویہ یہ ہونا چاہیے اس بچے کی طرح, جس بچے کو آپ چھوڑ دیں, پانچ دس پندرہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کی ماں کالے رنگ کی ہو, اس کی ماں کیسی ہو اور اس کی ماں چاہے ڈھنگ کا لباس نہ پہنے دے ہو, اور اس کے مقابلے میں جتنی اور خواتین خوبصورت جیسی بھی ہیں, بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے دودھ ادھر سے ہی مل رہا. تو یہ ہے چیز, یہ سوچے کہ اور لوگ ہوں گے ہمارے شہر سے اچھے ہوں گے, جماعتیں ہم سے زیادہ کام کر رہی ہیں, لیکن میری طبی مناسبت ان چیزوں سے ہو گئی ہے. میرے لیے بس یہ گھر ہے, میرے لیے یہ جگہ ہے, میرے لیے یہ جماعت ہے. میں کیونکہ اسی لیول کا آدمی ہوں اس لیے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی تربیت کرنی ہے ہو جائے گی. یہ صحیح سوچ. اور اگر کبھی سوچنے لگے کہ ہمارے علاوہ سب گمراہ ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت میں پھوٹ پڑ جائے گی, امت میں تفرقہ پڑ جائے گا اور امت ٹوٹنے لگے گی. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان محض اپنی ذات کو, اپنی جماعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کی راہیں بند کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے منا میں, عرفات میں, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعتیں پڑھائیں. تو جو سلام پھرا ایک طرح کا شور مچ گیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ دو رکعتیں قبول کر لے اور دو معاف کر دے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہو گیا امیر المومنین کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ, یہ سارے دوروں بڑھتے رہے اور انہوں نے چار پڑھا دی. اللہ کی قسم ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے استعمال کے اور چادریں ان کی نہیں میلی ہوئی اور یہ کر دیا انہوں نے. کسی نے کہا کہ ابن مسعود چلیں ان سے احتجاج کریں. انہوں نے کہا چپ رہ, ایسی باتوں سے فتنہ پھیلتا ہے, چپ رہ. کہتے فرمایا خلیفہ کی اطاعت ضروری ہے. اور جنہوں نے جا کے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں سارے, اور میرا یہ گھر ہے, میری شادی ہوئی بھی ہے, اس لیے میں نے پوری نماز پڑھی ہے, اور وقر عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کا گھر تو نہیں تھا, مسافر تھے اس لیے دو پڑھتے تھے. تو فتنے سے ایسے بچنے والے لوگ تھے. یہ مراتب کا قائم رکھنا یہ ضروری ہے, اور نفس یہ نہیں چاہتا کہ مراتب قائم رہیں. ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی فتویٰ دیا کوفہ میں, اور اس نے کہا کہ میں اس فتوے کو نہیں مانتا, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبا جملے کہے. مدینہ منورہ میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں ایک فتویٰ ایسے دیا گیا ہے, اور اس پہ اس نے یہ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون تھا, تو وہ پتا چل گیا اور چپ رہے. اور ایک دن وہ مدینہ منورہ میں آ گیا اور اس عمر رضی اللہ عنہ اس عمارت کو دیکھ رہے تھے، اس کی تعمیر کو، اور اس کا نام پوچھا اور اس نے نام بتایا تو وہ جھٹے اینٹ اٹھا کر اس کو دے ماری اور وہ ہٹ گیا، بچ گیا. اور لکھتے ہیں کہ سر پہ لگ جاتی تو سر پھٹ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو اور ابن مسعود کے خطرے کی مخالفت کرتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس مقام کے آدمی ہیں اور تم ان کے متعلق باتیں کرتے. کہ کیا چیز تھی؟ یہ ادب سکھانا تھا کہ بھائی جو فتویٰ دے رہا ہے اس شخص کے مقام پر غور کرو، اس کے علم پر غور کرو، اس کی صلاحیت پر غور کرو. فتوے سے اگر اختلاف ہی کرنا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے، اس کے رنگ ڈھنگ کے مطابق کرنا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کے فتوے کو لے کے سرے بازار تنقید شروع کر دی جائے کہ ابن مسعود رضی اللہ کو کچھ نہیں آتا. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے. سب کا مقصد یہ ہے اور راہیں مختلف ہیں. تو جب یہ کہتا ہے تو صرف میری راہ بس ٹھیک ہے، اس میں نفس کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے، اس میں نفس آ جاتا ہے یہ نہ کرے. انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ لکھنا تھا، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں جانتا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے شدید مخالف اور ریشمی رومال کی تحریک ان کی چلی، سب کچھ ہوا. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب وہ فتویٰ رکھا گیا کہ حضرت یہ ہے اور آپ اس کو لکھ دیں، تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی میری انگریزوں سے شدید مخالفت ہے، شدید نفرت ہے، تو ایسے نہ ہو کہ شرعی فتویٰ لکھتے ہوئے ان کے خلاف کچھ زیادہ ہی میں لکھ جاؤں، تو جو زیادہ لکھوں گا وہ میرے نفس کا حصہ ہو جائے گا، فتویٰ کسی اور سے لکھوا لو تاکہ اعتدال کے ساتھ لکھے گا تو میں اس پہ دستخط کر دوں گا. یہ ہے حفظ مراتب. کہ آدمی یہ مت سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں بس دین کا ایک کام یہی ہے اور بتیرے دین کے کام ہے. آپ مسجد کیوں بنا رہے ہیں اتنی بڑی؟ اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. آپ کے مقابلے میں یہاں ایک آدمی اسکول بنانے لگے تو یہ اگر کوئی کہے کہ صاحب اسکول کی تو ضرورت نہیں ہے اور اس کو بالکل چھوڑ دیجئے اور مسجد کی بنانا ہے، نہیں بھائی وہ بھی اللہ کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے. ایک آدمی کچھ نہیں کرتا اس شہر میں، بیٹھ کے صرف لائبریری میں وہ شرعی کتابیں دیکھ کے فتویٰ دیتا رہتا ہے، نہ وہ مسجد بنائے، نہ وہ سکول بنائے، نہ وہ کسی سے ملے، تو یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ صاحب آپ صحیح کام نہیں کر رہے. نہیں بھائی، دین کی ایک خدمت وہ بھی انجام دے رہا ہے. یہ ساری ڈائریکشنز بظاہر مختلف ہیں لیکن سب کا گول، سب کی منزل ایک ہے اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. یہ اپنے اپنے اینگل سے جا رہے ہیں. حتیٰ سے وہ عبادتیں جو خدا کی براہ راست عبادت نہیں ہے، بالواسطہ عبادت. اللہ کی عبادت تو دو طرح کی ہے، ایک یہ عبادت ہے جو آپ نے کی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، تھکن محسوس ہونے لگی، یہ تو براہ راست اللہ کی عبادت ہے. اور ایک بالواسطہ عبادت ہے، اور بالواسطہ عبادت یہ کہ آپ اپنے گھر میں پیسے لے گئے، کمایا، حلال کا رزق لے گئے، وہ اور یہ سوچ کے کہ اللہ نے میرے بچوں کا، بیوی کا، اس گھر کا مجھ پہ حق رکھا ہے، ہے وہ بھی عبادت لیکن مال کے واسطے سے آ گئی، وہ بالواسطہ عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ المشرح کے آخر پہ یہ فرمایا ہے اور جب آپ سارے بالواسطہ عبادتوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کیا کیجئے؟ براہ راست میری عبادت کیجئے. کتنی؟ جس میں تھوڑی سی تھکن محسوس ہونے لگے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے، اپنے اللہ سے لو لگائیے. سورہ مزمل کے شروع میں آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو لوگ آپ کے کام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، لیکن کس طرح؟ اچھے طریقے پہ چھوڑ دیجئے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں بلکہ مناسب طریقے پہ الگ ہو جائیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس اس پر ربک اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیے وتوکل الیہ تبدیلا, اور فارغ کر لے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرنا. یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں, دن دن بھر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, خدا کی محبت ان میں ایسی آ گئی ہے تو کہتے ہیں اللہ تجھے ہی یاد کرتے رہے. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ صاحب نہیں اٹھتے اور اقامت دین کا پھر فریضہ انجام نہیں دیتے اور یہ ملک میں خلافت قائم نہیں کرتے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ آدمی بھی ایک دین ہی کا کام کر رہا ہے, اللہ نے اس پہ وہ لائن کھول دی ہے, اللہ نے اس کو وہ شرع صدر دے دی ہے. جب انسان اتنی وسعت سے سوچنے لگے تو پھر امت بٹتی نہیں ہے, پھر فرقے نہیں بنتے, پھر طبقات کی کشمکش نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نظر جتنی وسیع ہو جائے اعتراضات اتنے ہی کم ہو جاتے. انسان کی نظر جتنی وسیع ہو جائے اعتراضات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. جتنی وسعت آ جائے گی نظر میں اعتراضات کم ہوتے چلے جائیں گے, اور نظر تنگ ہو جائے گی صرف اپنی ذات تک محدود رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس بھائی یہی دین اور کوئی دین نہیں ہے. غلط بات ہے, اللہ نے اس حق کو سب جگہ رکھا. آپ تصور کیجئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ خالد یہ جہاد لڑائیاں سب چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو سنایا کریں گے تو پھر جہاد کا کیا ہوتا. اور اگر خالد رضی اللہ عنہ ان سے کہتے کہ حضرت آپ حدیث چھوڑ دیجئے میرے ساتھ آیا کیجئے تو حدیث کہاں سے امت کے پاس پہنچتی. یہ سب شعبے ہیں, یہ ڈویژن آف ورک جسے کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ واحد ایسی ہستی تھی جس کے متعلق آپ کہیے کہ وہ ہر جگہ پہ اللہ نے کامل کر دیے تھے, آل راؤنڈر جیسے ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ان میں بڑی کاملیت اکملیت رکھتی تھی. باقی پھر اپنے اپنے شعبے ہیں, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں اور میری جن چیزوں کے ساتھ نسبت ہے بس یہ اچھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا, اور کوفہ جن لوگوں کو بھیجا تھا ان میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں عمار کو بھیج رہا ہوں اگرچہ مجھے اس کی ضرورت تھی, اور میں ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں اور عمر نے اپنی جان کی قربانی دے کے اس شخص کو اپنے سے الگ کیا ہے. آخر تو اللہ نفسی, میں نے اپنی جان پہ ترجیح دی ہے, مجھے اتنے ضرورت ہے, مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں, لیکن میں تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں تاکہ تم ان سے تعلیم حاصل کرو. اب کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کو لڑائی کے لیے بھیج دیا اور ابن مسعود کو بھی ساتھ ہی بھیج دیتے, پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ کہ غلط چیز ہو جاتی. یہ تقسیم اسی طرح ہے. تو جو چیزیں آدمی کی نسبت ہے نا اپنی طرف, بار بار غور کرے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں اپنی نسبت میں دوسروں کو غلط کہنے لگ گیا ہوں. کیونکہ جب بھی کوئی جماعت, جب بھی کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق اکیلے مجھ میں جمع ہو گیا ہے اور میری جماعت کے علاوہ کوئی حق نہیں رہا, یہ گمراہی کا پہلا پتھر ہے, جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. بچ جاتا ہے معاشرہ. اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام مختلف سمتوں سے کر رہے تھے ان بیچاروں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, اوس پڑ جاتی ہے ان کی طبیعت پہ. اور جو بیچارے نئے نئے جمنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اب بتائیے اللہ کی راہ کہاں سے اختیار کریں. تو اللہ کی راہ اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے, ایسے نہ کرے کہ اللہ کی راہ سے لوگ ہٹ جائیں. مولانا روم نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے, ہے تو کہانی. اور انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا, اور بادشاہ کو بڑی چڑھ تھی. اور اس نے کہا کسی طرح اس بیٹی کے دماغ سے اسلام کو نکالو اور اسے پرے کرو. اب وہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ حضور آپ ایسے کیجئے کہ آپ اسے سیر کے لیے لے جائیے اور کہیں باہر اچھی فضا میں کس دن شکار آپ کریں, یہ بیٹی آپ کی کھانا وانا پکائے, یہ ساری چیزیں, تو اس میں یہ بھول جائے گی ان چیزوں کو اور آپ کی محبت کا جب غلبہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ دین کو چھوڑ دے گی. اور اسی زمانے میں شہر میں ایک صاحب سے آسان دیا کرتے تھے مسجد میں, اور آواز کوئی ہم جیسی تھی تو محلے والے بڑے تنگ آئے اور انہوں نے کہا صاحب آپ آزان نہ دیا کیجئے. انہوں نے کہا آزان یہ تو شریف فریضہ ہے, ہم تو ضرور دیا کریں گے. آخر ایک دن پٹائی ہوئی, محلے والوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا بس کرو بھائی, اور بتیرے لوگ ہیں تمہارے اس فریضے کو انجام دینے والے. کسی نے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے گزر رہے ہیں, صاحبزادی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہاں قسمت آزمائی ہو سکتی. انہوں نے سوچا کہ قسمت آزمائی کیسے کریں, چھپتے جا کے جنگل میں بیٹھ کے, اور جب فجر کا وقت ہوا اور سب لوگ سوئے ہوئے تھے اس نے آزان دینی شروع کر دی. تو لڑکی اس کڑک آواز سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بوڑھی اور باپ سے چمٹ گئی اور اس نے کہا اب بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے یہ وہ اسلام ہے جس کو تم قبول کرنا چاہتی. اس نے کہا ہم ایسے اسلام سے باز آئے. مولانا روم نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں دین کی دعوت دینے والے ایسے ہی افراد ہو گئے ہیں کہ ان کے کردار اور ان کی صورتحال اور ان کے معاملات دیکھ کر لوگ پناہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں اگر اسلام یہی ہے تو بابا ہم باز آئے ایسے اسلام سے. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے علیہ باللہ؟ اسی لیے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کر رہا, بس ہم ہی کام کر رہے ہیں, ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ کی نظر میں آدمی گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں جماعت گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شروع کرتا ہے اللہ کسی اور جماعت سے, کام وہاں چلا جاتا ہے, اللہ کو کچھ نقصان نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹوٹا اور خسارہ نہیں, وہ انسان خود اٹھاتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں, چاہے وہ مدرسوں میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے خالص صحیح نیت سے کام کرتے ہیں, چاہے وہ تبلیغ میں جاتے ہیں, چاہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, خواہ وہ مسجد بناتے ہیں, حتیٰ کہ وہ پیسے کماتے ہیں حلال کے تاکہ مسلمانوں کی معاشی حالت سنورے, سب ٹھیک ہے, سب صحیح ہیں, الا یہ کہ کسی میں واقعی ایسی غلطی آ جائے جو سمجھانے کے قابل ہے تو نرمی سے سمجھائے. یہ تھوڑی ہے کہ اپنے علاوہ سب کی نفی کر دے کہ نہیں صاحب اور دین کا کام کوئی نہیں کر رہا. یہ ہے وہ اپنی بات کی اوپیش رکھنا کہ ہماری بات وہ سب سے اعلیٰ, ہمارا نسب سب سے اعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اس حدیث کی سند ہمیں دیکھنی پڑ گئی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا تم جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے اور کسی کا نام لے کے اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ دادا پردادا فلاں اس پہ جمع ہو جاؤ ان چیزوں پہ, یا وطن پہ, یا قوم پہ کہ ہم پٹھان قوم سے, ہم فلاں قوم سے, یا یہ کہ ہمارا وطن ایسا ہے, ہم فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارے کنائے سے کام نہ لینا, جس شخص کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا نام لے کے اسے گالی دو کہ تم جس کی طرف بلاتے ہو ایسا اور ایسا. جڑ کاٹ لی اس بات کہ کہیں مسلمان ان گمراہیوں میں نہ پڑ جائیں, کہیں مسلمان ایسے نہ ہوں کہ آپس کے خاندانی تفاخر میں آ کے ایک دوسرے سے لڑنے لگیں اور امت ٹوٹ جائے اور اللہ تک پہنچنے کی راہ بند ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں کتنا بڑا کتنا ہے کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق, میرا کس خاندان سے تعلق, فلاں قوم کا کیا ہے اور فلاں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں کا وطن کیا ہے. یہ سب کی سب چیزیں بانٹنے والی ہیں, تفریق پیدا کرنے والی ہیں. जिसकी मुसन्नत की है और बीच में जड़ असल में वो वही है कि चूंकि मेरा ताल्लुक इस चीज से है लिहाजा ये चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो तज़किए में, पाकीजगी में, नफ्स के साफ होने में ये बहुत बड़ी रुकावट है, इस पे गौर करना चाहिए और इस रुकावट को अपने से अलग करना चाहिए। अल्लाह ने और आपको मुझको